وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا اس آية متعلق بات چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دلیل سے ثابت کرنے کا یہ مضمون ہے. اگرچہ امت مسلمہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کوئی دلیل سے ثابت کرے. ان کا نزدیک تو آفتاب آمد دلیل ہے. آفتاب روز روشن کی طرح، نصف النہار پر سورج کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ثابت ہے اور ختم نبوت بھی ثابت ہے. چنانچہ کوئی بھی روئے زمین پر مسلمانوں میں سے اس کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرو، بلکہ اگر کوئی ان کے سامنے کہے گا وہ تو تھپڑ مارنے کو آئیں گے. ایک ثابت شدہ حقیقت کو ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دن دہاڑے کے سورج کو کوئی کہتا کہ دلیل سے بتاؤ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ رات چھائی ہوئی ہو تو رات کے چھانے پر کوئی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے؟ کوئی اپنے گھر میں محض ابا کو آتے جاتے ہی دیکھا ہے؟ کوئی بیٹا نہیں جانتا اپنے باپ کو کہ یہ واقعہ میں میرا باپ ہے؟ کوئی جانتا. لیکن اس بنیاد پر کہ ہم بچپن سے ان کو ابا کہتے آئے ہیں اور ہمارے محلے کے لوگ بھی سب یہی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ابا ہیں، ہمارے گھر میں بے تکلف آتے ہیں، ہمارے واسطے چیزیں لاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اب اگر کوئی کہنے لگے تمہارے ابا کے ابا ہونے کی دلیل کیا ہے، اور ڈنڈے سے خبر لے گا کہ ابا کی دلیل پوچھتے ہو. کبھی نہیں کوئی مطالبہ کرتا، اچھا میاں اگر تمہارے ابا ہیں یہ تو بتاؤ تمہارے ابا اور اما کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت کون کون گواہ تھے، لاؤ رجسٹر اٹھا کے. دو چار ایسے آدمی بھی گواہی میں لاؤ جنہوں نے چھوارے کھائے ہوں اس وقت میں. کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو دیوانہ اور پاگل سمجھا جائے گا. تو جیسے ابا کی ابوت پر کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، ویسے ہی اللہ کی ربوبیت پر بھی کوئی مطالبہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی مسلمانوں کے نزدیک دلیل کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، کوئی نہیں کرتا. لیکن ہم جو یہ بحث کر رہے ہیں تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے ہے. تو جو لوگ نہیں مانتے ان کو دلیل سے منوانا ضروری ہوتا ہے، اور دلیل کے بعد بھی نہ مانے تو پھر اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ جانے. پانچویں دلیل بقول حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پانچویں دلیل پھر وہ چلتی ہے، ایک تو کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع مجتہدین، اجماع امت، اور پھر قیاس مجتہدین. اور جو ان چار سے نہ مانے تو فرمایا کرتے تھے کہ نالدار سے مانتا ہے، پھر وہ نالدار وہ جوتا جو ہوتا ہے. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، بڑی برکتیں ہیں اس جوتے میں نالدار میں، پھر اس سے مان جاتا ہے. بہرحال دلیل چاہیے، ایک دفعے کو حجت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوتوں کو، ان کی رسالتوں اور پیغمبریوں کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے دروازے کھول دیے تھے. ایک سے نہیں مانا تو دوسری دلیل، دوسرے سے نہیں مانا تو تیسری دلیل. اس لیے کہ اللہ کا منشا مخلوق کو عذاب دینا نہیں تھا، مخلوق کو بخشنا ہی تھا، بس چاہتے یہ تھے کہ ذرا سا ایمان لے آئے. بس بغیر ایمان کے چونکہ ضابطہ نہیں ہے، یعنی بغیر ایمان کے دروازہ جنت کا کھلتا ہی نہیں ہے. نہیں کھلتا تو کیسے کریں؟ دروازہ جنت کا کھلنے کے لیے ایک ذرہ ایمان چاہیے، اور ایک ذرہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قلب کا اطمینان چاہیے، اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل. اللہ تعالیٰ نے دلائل سے عالم کو بھر دیا، یعنی ایسے ایسے معجزات دکھلائے، بعضوں کو تو منہ مانگے بھی دکھلا دی، حالانکہ عادت نہیں اللہ تعالیٰ کی منہ مانگی بات دینے کی عادت نہیں ہے. اور اس میں خیریت بھی ہمارے واسطے. جب وہ منہ مانگا دسترخوان ملنے لگا نا ان کو, اندر علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیت منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. بنی اسرائیل کی ایک قوم نے اپنے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اللہ میاں یہ پکانا کھانا پڑتا ہے, کچن وچن چلانے پڑتے ہیں, میں اوپر سے بنا بنایا دسترخوان آ جائے کرے اور بس ہمارے واسطے روز عید رہے اور تیری دلیل بھی ہو جائے گی, تجھے بھی ٹھیک ٹھاک مان لیں گے, رب کی بھی دلیل اور رب کے رسول کی بھی دلیل, اور اپنا سیدھا دسترخوان اور روٹیوں کا خوان بھی آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ کر تو سکتے ہیں, آسمانوں سے بنا بنایا دسترخوان اتار تو سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے جو اس سوت زمین میں ڈالے آسمان سے اور پھر ان سوتوں سے ہم نے غلے اور تمہارے واسطے غذائیں مہیا کی, تو ان واسطوں اور فاصلوں کو ہٹا کر ہم بلا واسطہ اور بلا فاصلہ بھی غذا بھیج سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ہم اپنی عادت کے خلاف کریں گے یہ, اور جب عادت کے خلاف کریں گے تو اگر ذرا سی بھی ناشکری ہوگی تو ٹھکائی اور پٹائی پوری پوری ہوگی. پھر یہ یاد رکھنا, ایسی عذاب ایسی سزائیں ملیں گی تم کہہ کہ تم کو کہ کسی اور کو اس سے پہلے نہیں ملی ہوں گی. ناشکری ذرا سی بھی نہ ہو, یہ تو واسطہ در واسطہ تھوڑی سی محنت تمہاری بھی کھانے کے حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت لگی, اس کا علم لگا, اس کی حکمت لگی, اس کی زمین لگی, اس کا آسمان لگا, اس کی ہوا لگی, اس کے بادل لگے, اور اس کا سورج لگا, اس کا چاند لگا, اس کے ستارے لگا, کون کون سی چیزیں گنوائیں. مگر ہاں تمہارا دماغ بھی لگا, تمہارے ہاتھ بھی لگے, تمہارے پیر بھی لگے, تمہاری گھر والی بھی لگی, تم بھی لگے, تب کہیں داغے سموسے اور یہ بھجے وجے تیار ہوئے. تو چونکہ تمہارا بھی کچھ اس میں آ گیا ہے دخل, اس لیے تھوڑی بہت ناشکریوں کو ہم برداشت کر لیتے ہیں. اور اگر تمہارا کچھ بھی نہ لگے اور سارا کام ہمارا ہی لگے تو پھر تو اگر اتنی سی مچھر کے پر کے برابر بھی ناشکری ہوگی اور حکم کی ذرا سی بھی حکم دولی ہوگی تو عذاب کی انتہا ہو جائے گی. اتنی سزا دوں گا میں. اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں تو کچھ کر کے ہی کھانے کو بتا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اترا تھا من و سلوا, بغیر کچھ کیے کرائے ان کو ملتا تھا, مگر پھر ان پر ناشکری سوجھی اور پھر ایک کھانے پہ ان کو صبر نہ ہوا اور آخر کو اور مطالبات شروع کر دیے. لن نصبر علی طعام واحد فدولنا ربک یخرج لنا. اللہ نے ان کو بھی سزا دی اور پھر دوسری قوم بنی اسرائیل نے دسترخوان مانگا تو وہ اترا ان کے لیے, نہیں باقاعدہ دو روٹی ان پہ دو بوٹی اور پھر میٹھا اور نمکین سالن اور کھانا حلوہ ان کے لیے آتا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور ذرا سی اتنی بات کی ہدایت تھی کہ بچا کے مت رکھنا, کچھ زیادہ مطالبہ بھی تو نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ الحمدللہ کہو ہی تم یا نماز پڑھو ہی تم, یہ کچھ نہیں تھا مطالبہ, صرف اتنا سا تھا کہ بس بچا کے مت رکھنا, جو کھاؤ سو کھاؤ اور جو بچے تو باہر رکھ دو, جہاں سے آئے وہیں چلا جائے گا. لیکن وہ تو الانسان حریص فی ما منع, یہ تو جس چیز سے منع کرو اسے حضرت انسان کو کرے گا تو اس کو ضروری ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ابا جی کے ساری خلقت کے سارے انسانوں کے, ان سے بھی اللہ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو اس پودے کے قریب میں جانا, ہزار ہاں نعمتیں تھی جنت میں, ہزار ہاں پھل فروٹ تھے, تمام خواہشات پوری ہوتی تھی, ذرا سا اشارہ بس کسی خواہش کا ہو جائے اور وہ چیز ہاتھ کے ہاتھ سامنے تیار ہوتی تھی, کھانے کی پینے کی ہر چیز, وہ ساری جنت کھلی پڑی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. مگر صاحب وہ جو پودا تھا شجرہ ممنوع, اس کی طرف طبیعت لبک نہیں لگی آخر. اور پھر جب اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس مسئلے پر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, اسی مسئلے کو لوگ بنا لیتے ہیں مسئلہ, تو اس مسئلے کو مسئلہ بنا لیا گیا, آخر شیطان کے لیے بھی وہی مسئلہ بن گیا. وہ دروازے پر جا کر اما حوا سے کہنے لگا, اندر تو جانے کی اجازت نہیں تھی, اندر کا تو کرفیو تھا اس کے لیے, مگر دروازے تک تو جا ہی سکتا تھا وہ, اور بہت گھر کا بھیدی تھا, انہیں سب معلوم تھا. آخر حوا علیہ السلام سے کہی دیا کہ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جنت کا شجرہ خلد ہے, جو اس کو کھائے گا وہ رہ سکے گا, میں نے نہیں کھا رہا, نکال دیا میں ہوں. شجرہ خلد سے تو ہم کو منع ہی کر دیا گیا, اب اس جنت کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے تو گویا اس پہ اب دستخط کرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ حق مل جائے ہم کو. وسوسہ یہ ڈالا کہ اگر تم نے اتنا اپنا پاسپورٹ وہاں آفس میں نہ بھیجا تو تم کو حق نہیں ملے گا. یار آدم علیہ السلام بھی آ گئے چک, بہرحال جنت میں تو رہنا چاہتے ہی تھے. تو شجرہ ممنوع کے قریب ہی پہنچے تھے کہ وہ شجرہ خلد ہونے کے بجائے تو شجرہ خروج تھا. وہ تو نکلنے کا نکلنے کی مشین تھی, بس لفٹ لگا ہوا تھا کہ اس پہ تم نے قدم رکھا اور یہاں سے باہر گئے, یہ تو تمہارا خروج ہو جائے گا. اور خروج بہت خوبصورت دانا تھا, بہت خوبصورت نہیں, دانا خوبصورت نہیں تھا, وہ تو من ممانعت خوبصورت تھی. وہ تو یہ تھا کہ مرے کیوں کیا, پھر اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہے. اس راز کی تلاش اور جستجو میں لگے اور آخر کو جو حکم تھا وہ حکم پوری ہو گئی. نتیجہ ساری دنیا کے سامنے کہ ہم تم سب اسی خطا کی عطائیں ہیں. وہاں تو خطا تھی, ہم تو عطائیں ہیں. اس ایک خطا کی یہ عطائیں ہیں جو ساری دنیا میں بہاریں ہیں, ساری دنیا میں رنگ روپ ہے, ساری دنیا میں رنگ و بو ہے, ساری دنیا نیچے سے اوپر تک کیا کیا رنگ رنگیوں سے کھیل رہی ہے. یہ خطا آدم کی عطائیں ہیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم. تو جس چیز سے منع کر دو اس سے آدمی بہت رکا کرتا ہے. وہ نے اتنی سی بات کہی تھی کہ دیکھو اسے بچا کے مت رکھنا, ویسا بچا کے رکھنا شروع کر دیا اس کے معنی کہ ایمان میں کمزوری اور تزلزل آنے لگا. بلا روزانہ اپنی آنکھوں سے نہیں, اپنے حق الیقین, عین الیقین نہیں, حق الیقین سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت آ رہا ہے, پھر کیا پریشانی, کل کو نہیں آئے گا. لیکن بس بچا لیا کہ جب رات کو بھوک لگے گی تو اسی وقت کھا لیں گے, کم سے کم رات کو تو نہیں آنے گا. یہ رات کو تو مسجد کا کچن بھی بند ہو جاتا ہے, اپنا تھوڑا بہت بچا کے رکھ لو. اگر رات کو 2 بجے بھوک لگنے لگی تو ایک آدھ چمچا کچھ تو کھا لیں گے. بس یہ حرکت شروع کی, آخر کو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب نعمت چھین لی گئی ان سے. تو اللہ نے یہ سارے معجزات دکھلائے, ہاتھ یہ بیضا دے دیا, لاٹھی کا سانپ بنا دیا, پتھر سے ناکا پیدا کر دیا, ناکا کے پیٹ سے اتنا ہی بڑا بچہ بنا دیا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی ضرورتوں اور رسالتوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے وہ تمام دلائل دکھلا دیے جو ممکن ہو سکتے تھے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور رسالت کو بھی ثابت کرنا تھا. کس کے لیے؟ ابو بکر کے لیے نہیں. ابو بکر کا تو مطالبہ ہی نہیں تھا دلیل کا, وہ تو ایمان لا چکے تھے. جو کچھ کہیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں تو بن چکے. تو ابو بکر کو نہیں تھی دلیل کی ضرورت اور معجزات کی ضرورت, لیکن ابو جہل کو تو تھی, ابو طالب کو, ابو لہب کو تو تھی, ابو سفیان کو تو ضرورت تھی, اخرس ابن شریب کو تو ضرورت تھی, ولید ابن مغیرہ کو تو ضرورت تھی. وہ جو سارا کباڑا اکٹھا ہو رہا تھا مکے میں, وہ تو دلیل کے بغیر ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. تو ان کو دلیل دینی تھی اور دلیل دی تھی, وہ بھی تو اندر کی دلیلیں تھی, اس زمانے کی تھی. وہ تو ہولی ختم ان کے سامنے, وہ دلیلیں بھی گئی, ان کے دیکھنے والے بھی گئے. اور ہمارے پاس تو صرف ان کا علم آیا ہے روایتوں کے ذریعے سے کہ رسول اللہ ہم کے دست مبارک سے آپ کے اشارے سے چاند کے بھی ٹکڑے ہوئے تھے, اور کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا, اور کوہ صبیر بھی حرکت میں آیا تھا, اور خانہ کعبہ نے بھی جھک کے سلامی دی تھی, اور درخت بھی آپ کے پردے کے لیے چلے آیا کرتے تھے, اور کنکریاں کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں سے نکلا کرتی تھی, اور انگلیوں کے سوتوں, انگلیوں کے درمیانی خلوں سے پانی کے سوت جاری ہوئے تھے, اور سوکھے کنوؤں میں پانی آ گیا تھا, اور ہرنیاں آپ سے بات کرتی تھی, اور اونٹ آپ سے باتیں کرتے تھے. یہ تو بہت سارے مدعے ہمارے پاس ہیں جو علم کی حیثیت سے موجود ہیں, لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا نا ان کو. ہمارے سامنے بھی کتاب رکھی ہے, اس کتاب کے متعلق بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایسا مضبوط ایمان ہے کہ اس پر تو کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. دنیا بھر کی غلطیاں کرے گا, دنیا بھر کی شرارتیں کرے گا, نماز کے پاس نہیں جائے گا, اور شراب بھی نہ چھوڑے گا, گانا بجانا بھی نہ چھوڑے گا, اور اگر اس کے سامنے قرآن شریف کی بات کرو تو سر جھکا دے گا. تو اس پر تو میرا ایمان ہے. بخشی جائے گی امت, بخشی جائے گی نہیں بخشی جائے گی. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے, اور میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک فرد میری امت کا بخشا نہ جائے گا, اور اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے, اور ادھر اللہ نے ایک قانون بنا رکھا ہے اور وہ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنہ، کہ وہ کوئی ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. تو ادھر تو اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے، کہ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتا. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک ضابطہ اور اعلان کر دیا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات طے ہو گئی کہ جانے کا نہیں جب تک ایک امت ہی جنت میں نہ چلا جائے گا. تو ساری امت کو مومن ماننا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کہاں ایمان؟ گھر میں جا کے دیکھو، بازار میں جا کے دیکھو، شاپوں میں دیکھو، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، شریعت پہ عمل نہیں ہے. زندگی دیکھو، ظاہر دیکھو، باطن دیکھو، گھر دیکھو، بچے دیکھو، بیویاں دیکھو، بیاہ شادیاں دیکھو، اور کھیتی اور زراعت اور کمانے کے ڈھنڈے دیکھو. جہاں دیکھو اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، وہیں سے نظام زندگی ٹیڑھا نظر آتا ہے. اور پھر ہمارے وائف ہم کو مایوس کرتے چلے جاتے ہیں کہ تمہاری تو بخشش کا کوئی سوال ہی نہیں میرا ہوتا. ارے اللہ کے بندے، 99 آدمیوں کو قتل کر کے آیا اور توبہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، چل تیری بخشش نہیں ہونی. اللہ میاں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ میاں والی بات کرنے لگے. میاں والی بات کرو بھائی، کہ اللہ میاں والی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں بخشش، تمہارے ہاتھ میں فتویٰ ہے، جائز بتاؤ ناجائز بتاؤ، حلال بتاؤ حرام بتاؤ، گناہ بتاؤ ثواب بتاؤ، یہ تو تم بتاؤ. لیکن یہ بتانے کا تمہیں حق نہیں کہ بخشا کون جائے گا اور بخشا کون نہیں جائے گا. سوائے اس کے اتنی بات کہہ سکتے ہو کہ ایمان والا بخشا جائے گا اور کفر والا نہیں بخشا جائے گا، اتنی بات تو کہہ سکتے ہو. مگر کسی ایک شخص کو کہہ نام لے کر کہو کہ یہ نہیں بخشا جائے گا اور وہ نہیں بخشا جائے گا، وہ جو کافر چند دن پر سکہ لگ گیا تھا بخشش نہ ہونے کا، ان کے علاوہ جس نے 1000 برس کی زندگی کفر میں گزاری ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کفر پر مرتے بھی اس کو دیکھا ہے اور اس کو ہندوؤں نے جلایا بھی ہے، لیکن ہم اس کا نام لے کر یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. معاملہ وہی کریں گے کہ ہم مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ نہیں لے کے چلیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، یہ تو سب کچھ کریں گے. چونکہ تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہے. اور رہا بخشش کا مسئلہ، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، جنید بغدادی ہو یا بایزید بستامی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا امام ابو حنیفہ ہو، کوئی بھی یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ یہ شخص بخشا نہیں جائے گا. اس کی اجازت نہیں، بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ چیز کو تمہارا منصب ہی نہیں ہے. یہ بخشتا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اگر اللہ کے اس نے آخر وقت میں ایمان لے آیا، یا زندگی میں بھی صاحب ایمان تھا مگر کسی مجبوری سے یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تجھے کیا معلوم ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ وہ تو اللہ جانے. جو عالم الغیب و شاد آئے، اور وہ تو اس دن کھلے گا یوم تبل السرائر، جس دن سارے راز اندر سے کھل کر باہر آ جائیں گے. اور حسلہ ما فی القبور، اور حسلہ ما فی صدور، سینے بھی سب باہر آ جائیں گے اور قبر والے بھی سب باہر آ جائیں گے. وہ تو اللہ جانتا ہے بخشش کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی. ایک آدمی کمالات اور کرامات کا مجسمہ، اور ساری دنیا مشرق و مغرب میں اس کی ولایت کے قائل، اور سب لوگ کہہ دیں گے صاحب یہ تو بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اور اس طرح کبھی ایک حرف بھی غلطی نہیں ہوئی ہے. اور پھر زندگی گزاری اور تہجد گزاری اور سب بیداری میں وقت گزارا، اور کبھی ایک حرف کوئی غلطی نہیں کی، اور مر رہا ہے ایمان پر کلمہ پڑھتے پڑھتے، لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہے، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر رہا ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں بڑے بڑے لوگ اس کی نماز میں شریک ہوں گے، قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیں گے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بخشا جائے گا، حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ جنتی ہو گیا ہے. کیا خبر کون سی پکڑ میں پکڑا جائے گا، تمہیں نہیں معلوم. سوائے ان کے جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی ہے، وہ تو جنتی ہیں. باقی تو کوئی صحابہ سے لے کر آج تک کسی بڑے سے بڑے ولی کے متعلق بھی نام لے کر اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری نہیں دی جا سکتی، اور بڑے سے بڑے کافر اکفر کے دوستی ہونے کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یا چپ ہو جاؤ، یا تمہاری حیثیت ختم ہو گئی ہے. تم مفتی ہو سکتے ہو، تم شیخ ہو سکتے ہو، تم عالم ہو سکتے ہو، تم دنیا کے بہت بڑے ولی ہو سکتے ہو، لیکن تم عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہو. تمہارے ہاتھ میں غیب کے مسئلے نہیں دیے جا سکتے، تمہارے ہاتھ میں غیب کے فیصلے نہیں دیے جا سکتے. इसलिए कुर्सियों पर बैठकर मिंबरों पर बैठकर किसी कौम या किसी अकीदे के लोगों के बारे में ये फैसले चुकाना कि वो दोस्ती हैं और वो जन्नती हैं, ये अपनी हैसियत से बड़ी बात है, इसकी इजाजत नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में भी बर्दाश्त नहीं किया था। एक मरतबा एक बच्चे का इंतकाल हो गया तो बच्चा तो मासूम होता है और बहरहाल बच्चों के जिम्मे तो कोई गुनाह ही नहीं होता, मासूम होते हैं, हत्ता के काफिरों के बच्चे भी मासूम होते हैं। तो जब बच्चा मर गया और आपके पास उस बच्चे को लाया गया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान से कलमा निकला। क्या निकला? हाजा उस्सूरुम मिन असाफीरिल जन्ना, हाजा उस्सूरुम मिन असाफीरिल जन्ना, ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है। क्योंकि जन्नती जन्नती होने का फैसला कर रही हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जन्नत की चिड़िया बता रही है तो जन्नती होने का फैसला कर दिया ना, तो रसूलुल्लाह से बहुत बरहम हुए, इंतहाई गुस्से का आपने मुजाहिरा किया और फरमाया कि तुझे क्या मालूम आयशा, तू ये कहां से कह रही है, तेरे पास वही आती है, तुझे अल्लाह ने कह दिया है, इसके जन्नती होने का तू कैसे आदमी फैसला कर रही है, ये तो तू अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रही है। तो आपने रोक दिया, वहीं हजरत आयशा को जन्नती होने का फैसला नहीं करने दिया। और ये फरमाया कि अल्लाह आलम बिमा कानू आमिनीन, बच्चों को तो अल्लाह ही जानता है कि आइंदा चलकर क्या करने वाले थे और अल्लाह इनको कहां भेजने वाला है, जन्नत में भेजने वाला है कि दोजख में भेजने वाला है, और दोजख में भेजकर अजाब नहीं देने वाला है, ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ज़रारी मुशरिकीन यानी मुशरिकीन के बच्चों के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें आई तो सबने कुछ न कुछ फैसला किया, किसी ने कहा कि जन्नत में जाएंगे, किसी ने कहा कि दोजख में जाएंगे मगर अजाब नहीं होगा, और किसी ने कहा कि अल्लाह ही बेहतर जाने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जब ये पूछा गया कि मुशरिकीन के बच्चे कहां जाएंगे जो बचपन में मर जाते हैं, तो आपने फरमाया मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह जानता है। कितना बड़ा इमाम भी रुक गया, जो चीज जानता नहीं उसे क्यों कहे। क्यों हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाया कि इन मिन अल इल्म अन यकूल लिमा ला यालम ला आलम, इल्म की बहुत बड़ी बात है ये कि आदमी उस मसले को जिसको जानता नहीं है यूं कह दे कि मैं नहीं जानता हूं, उसकी चक्कर में ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे मुल्ला बताएंगे, कटमुल्ला बताएंगे, लोग कहेंगे फिर हमने इमाम ही क्यों रखा है तो मसले ही नहीं जानता है, हमने मदरसे में क्यों रखा है तो मसले ही नहीं जानता है। जो साहिब इल्म होगा वही कह सकेगा न जानी हुई बात को कि मैं नहीं जानता हूं, और जो कटमुल्ला होगा वो तो उसे बताने की उल्टी सीधी कोशिश करेगा कहीं बदनामी न हो जाए। साहिब कमाल को बदनामी का डर नहीं होता है, साहिब कमाल का कमाल तो खुद बहुत महकता रहता है। तो आदमी के इल्म का कमाल यह है कि वहां तक चले जहां तक इल्म है, और जहां इल्म रुक जाए वहीं रुक जाए बस। इस जमाने में यह गलती हो रही नहीं हो रही है, जायज नाजायज के किसी चीज को बिदत या सुन्नत होने के मसले बताओ या किसी को हलाल और हराम के मसले बताओ, लेकिन ये बेधड़क कह देना कहीं खड़े होकर कि साहब वो तो बख्शा ही नहीं जाएगा, या फला कौम तो बख्शी ही नहीं जाएगी, या फला तबका तो बख्शा ही नहीं जाएगा, और यूं कह देना कि वो तो दोजखी हो गया है और या वो तो जन्नती हो गया है, इसकी इजाजत उलमा को नहीं है, इसकी इजाजत अइमा मुज्तहिदीन को नहीं है, इसकी इजाजत मशाइख सलासिल को नहीं है, इसकी इजाजत सहाबा को नहीं है, इसकी इजाजत तो कुछ अंबिया को भी नहीं है। अंबिया भी नहीं कह सकते कौन बख्शा जाएगा कौन, जब तक के उधर से ना आ जाए कि तुम ये कह सकते हो कि अबू बकर जन्नती है, तो हम कह रहे हैं अब जिब्रील आगे बता रहे हैं अबू बकर जन्नती है या उमर जन्नती है या उस्मान अली जन्नती है, अब्दुल रहमान इब्न औफ साद इब्न अबी वक्का जन्नती है, जुबैर और तलहा जन्नती है, वो अशरे मुबशरा उनके नाम लेकर के खबर आई तो आपने बता दिया, लेकिन जिनके नाम ऊपर से नहीं आए आपने उनकी कोई लिस्ट नहीं बताई है। हाँ, किसी के साथ अच्छा गुमान रखना अच्छे हालात की वजह से ये अलग बात है, या खराब हालात देख करके जहन में ये आना कि शायद बख्शा नहीं जाएगा ये अलग बात है, लेकिन अच्छे हालात से अच्छा गुमान रखने का तो हमें हुक्म है, और खराब हालात देखकर तो बदगुमानी की इजाजत भी नहीं है। बड़ा फर्क है इसमें, अच्छे हालात किसी के देखो तो अच्छा गुमान रखने का हमें हुक्म है, जुन्नुल मोमिनीन रखेगा, ईमान वालों के साथ अच्छा गुमान करो, لیکن کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، شرابیوں اور جواریوں کے لیے یہ اس کی اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدگمانی کر. ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ان کا مستقبل ماضی سے اچھا ہو، ہو سکتا ہے ان کا مستقبل تابناک ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کل اولیاء اللہ کی جماعت میں آ جائیں. کیا ڈاکو چوری نہیں وہ توبہ نہیں کر لیتے؟ کیا شرابی توبہ کرتے نہیں دیکھے؟ کیا جواری اس کام سے رکتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کیا حضرات صحابہ شرک چھوڑ کر ایمان میں داخل نہیں ہوئے؟ اور کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. ایک روز رات کو اٹھے اپنے کمرے سے باہر نکلے تو چل دیے، خادم بھی جو باہر لیٹا تھا اس نے سوچا حضرت رات کو بے وقت کہاں چل دیے، حالات دنیا کے بڑے خطرناک ہیں، زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں عراق کے حالات ٹھیک ہو، اب تو بہت خطرناک ہیں، بغداد تو عراق میں ہی ہے نا. خادم چپکے سے ساتھ ہو لیا. جو باعدم خدام ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمتوں کا احسان بھی نہیں جتلاتے مگر خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور بزرگوں کو ایسے خدام بھی مل جاتے ہیں جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئے تھے کہ 25 سال تک رات کا تہجد کا وضو کراتا رہا اور 25 سال کے بعد جو مخبری کی ریشمی رومال کی جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی اور مالٹا کی 5 سال تک قید با مشقت برداشت کرنی پڑی وہ اس 25 سالہ خادم کی مہربانی تھی. اور خادم ایسے بھی مل جاتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام تو ایسے تھے کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب آواز دیتے رہتے رہے فلانے ارے عبداللہ. کتنا بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے شیخ ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں مگر خدام ایسے نچڑے ملے ہیں کہ بس وہ آواز دے رہے ہیں ادھر اور ادھر بیٹھے ہوئے یہ خدام بیٹھا گویا خدمت کے لیے تیار نہیں. خدام بھی اور حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے خدام دیے تو وہ بڑے عجیب خدام تھے. ان کو تو عشق و محبت بری ہوئی تھی. جب حضرت بہت بیمار ہوئے دیوبند میں، دارالعلوم قائم ہو چکا تھا، بیمار ہوئے اب بیماری کی حالت میں ان کو دیوبند سے نانوتے ان کے وطن میں لانا تھا. اس زمانے میں موٹر نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، راستے نہیں تھے، ریل بھی نہیں تھی، بس بیل گاڑیاں تھیں یا بس وہ ڈولے کندھوں میں رکھ کے کہار چلا کرتے تھے. تو وہ ڈولا منگایا گیا، ڈولا منگوایا گیا. اب دو آدمی وہاں 20 میل دور لے کے چلیں گے دیوبند سے نانوتا 20 میل اور وہاں سے لے کر چلیں گے ان کو ڈولے میں. تب ڈولے کے ساتھ ساتھ جو کہار چل رہے ہیں نا وہ ہندو غیر مسلم ہوتے تھے وہاں. تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ دو چہیتے شاگرد، ایک محبوب اور ایک محب، ایک شاگرد محبوب اور ایک محب، یعنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو محبین میں سے تھے. یہ آج کل جو یہاں محبین کا بدنام کر دیا نا بے جگہ استعمال کر کے، بے جگہ تو وہی استعمال کرنا کسی چیز کا ٹھیک نہیں کرتا. اب کرتے کو کوئی پاجامے کی جگہ، پاجامے کو کرتے کی جگہ پہننے لگے تو اس بلونا بن جائے گا نہیں بن جائے گا. ٹوپی کو جوتی کی جگہ، جوتی کو ٹوپی کی جگہ پہننا غلط ہوتا ہے. الفاظ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. لوگ نہیں ہوتے لمبا سا کرتا دیکھ کے کہنے لگا آئیے حضرت جی، لمبے سے کرتے میں حضرت جی آ گیا ہے. اتنا مبتدل اور مرتدل کر دیا اس لفظ کو کہ جس کو لمبے کرتے میں دیکھا اس کو ہی حضرت جی کہنا شروع کر دیا، اسی کو مفتی صاحب کہنا شروع کر دیا. مناسب ہیں تو ڈگریاں ہیں، ہر شخص کو تو چاہے وہ کتنا ہی عمدہ قسم کا سوٹ ووٹ پہننا مگر کلیکٹر صاحب تو نہیں کہہ سکتے اس کو یا گورنر صاحب تو نہیں کہہ سکتے اس کو. مگر ہمارے ہاں تو الفاظ جس کے لیے چاہے استعمال کر لیتے ہیں، جو لباس جس کو چاہے پہنا لیتے ہیں. عورتوں کو مردانہ پہنا دو اور مردانوں کو اور مردوں کو اور زنانہ پہنا دو. تو یہ دو تھے، ان کی بڑی عجیب بات تھی. ایک تو حضرت کو بہت چاہتے تھے اور ایک کو حضرت بہت چاہتے تھے. مولانا محمد حسن صاحب امروہی وہ تو حضرت کے محبوب تھے اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی یہ حضرت کے اس شاک اور محبین میں سے تھے. اور اس کا اظہار خود حضرت نے فرمایا، فرمایا کہ جتنا میں چاہتا ہوں اسے محمد حسن کو، اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے مجھے یہ محمود حسن. ایک محمد حسن ہے، ایک محمود حسن ہے. جتنا میں چاہتا ہوں اسے محمد حسن کو، اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے مجھے یہ محمود حسن. تو یہ جملے جب ان دونوں کو معلوم ہوئے، دوسروں کے سامنے فرما رہے تھے، تو مولانا محمد حسن صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی دنیا اور مافیا کی ساری نعمتوں کے بدلے میں یہ اپنے والا جملہ تو تم مجھے دے دو اور میرے والا تم لے لو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی محبوبیت کا اظہار کر رہے ہیں مولانا محمد حسن کے لیے, اسے تو دینا چاہتے ہیں, اور محبیت اور عشق کا داغوں کا اظہار فرما رہے ہیں محمود حسن کے لیے, اسے لینا چاہتے ہیں. یعنی میں اس ساتھ میں سے ہونا چاہتا ہوں حضرت کے, اور محبوبوں میں سے تم ہو جاؤ. فرمایا کہ اگر دنیا اور زمین اور آسمان کی نعمتیں بھی مجھے دے دی جائیں تو میں حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جو اپنے لیے میرے جملہ ہے اسے تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اچھا یہ بدلنے کی کیا ضرورت پڑی تھی ان کو, جملوں کو بدلنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جو اہل اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کا صراط مستقیم پر آنا ضروری نہیں ہے, بھٹک بھی سکتا ہے. لاکھ چاہیں اللہ والے, لاکھ چاہیں پیغمبر بھی, لاکھ چاہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, مگر اللہ اگر ہدایت نہ کرے تو نہیں ہوتی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضرت ابو طالب تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے, اس لیے کہ ابو طالب کو رسول اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبوب تھے, مگر اس محبوبیت کے باوجود ہدایت پر تو نہیں آئے وہ. اچھا جو محب ہوتا ہے, عاشق ہوتا ہے اللہ والوں کا, وہ ہدایت پر ہوتا ہی تبھی تو محبت کرتا ہے وہ. تو کیا خبر تھی اس جملے میں کہ یہ محمود حسن تو ہدایت یافتہ ہے, اور یہ جو محمد حسن ہے یہ ہدایت یافتہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے رس کا رہا تھا اس جملے پر, اسے خریدنا چاہتے تھے پیسے دے کر. جملے بھی خریدے جاتے ہیں, منصب بھی خریدے جاتے ہیں. تو حضرت چلے دیوبند سے, ڈولے میں بیٹھ کر چلے, تو خدام چل رہے ہیں, کہار چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ دونوں ساگر بھی چل رہے ہیں. اب 20 میل چلنا ہے پیدل, اور کہار جو ڈولا لے کے چلتے ہیں وہ تو بہت تیز چلتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ نہیں چلتے, وہ تو بہت بھاگتے ہیں. وہ تو بھاگنے کا ان کے پاس سامان بھی ہوتا ہے, وہ بوجھ کندھوں میں جو رکھا ہے اس کی وجہ سے بھاگنا بھی ہوتا ہے. اب ان کو کبھی بھاگنے کی عادت بھی نہیں تھی, یہ کہیں گاؤں دیہات میں کھیتی باڑی میں تھوڑے ہی رہے تھے, اگرچہ کاشتکاروں کے یہاں پیدا ہوئے تھے, مگر کام تو ہمیشہ پڑھنے بڑھانے کا کیا تھا. اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے مسئلہ, مگر بھاگنا ہے سب. بھاگتے چلتے چلتے جب 10-5 میل چلے گئے اور ان کا سانس بھی پھول گیا, مگر پیدل. اسے کہتے ہیں محبوبیت, استاد کی محبوبیت. دونوں اس ساتھ دوڑ رہے ہیں, محبوب بھی دوڑ رہا ہے اور محب بھی دوڑ رہا ہے. چلتے چلتے ایک جگہ کانٹا پیر میں لگ گیا. جوتا پہن کے تو چلتے نہیں, جوتا پہن کے تو کم چلا جاتا ہے. ہم لوگ بھی اگر کہیں جنگل میں بھاگنے لگے تو پھر جوتا نکال کے بھاگتے ہیں, اور گھر میں بھی اگر گھر والی کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے کسی روز تو جوتا نکال کے ہی بھاگتے ہیں. اس لیے کہ جوتا جب پیر میں نہیں رہتا ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور جوتا اگر پیر سے نکلا ہاتھ میں آیا تو گھر میں خطرناک حالات بنے. اسے پیر کے جوتے کو پیر میں ہی رہنے دو, ہاتھ میں مت آنے دو اس کو. پیر کی چیز پیر میں ہی اچھی لگتی ہے, دل کی بات دل میں اچھی لگتی ہے, اور جہاں کی جو بات ہو وہیں وہی اچھی لگتی ہے. لیکن جب بہت تیزی ہے, بڑا جوش اور بڑی گرمی اور بڑا خدا جانے کون سی قیامت آ رہی ہے, حالانکہ خود پیٹ میں اس کے بھی پیخانہ اس کے بھی پیخانہ, ناک میں اس کے بھی چوہے اس کے بھی چوہے, آنکھ میں چھپڑے اس کے بھی آنکھ میں چھپڑے اس کے بھی, رگوں میں خون گندا اس کے بھی رگوں میں خون گندا اس کے بھی, کون سی وہ مزیت اور فوقیت ہے جس کی وجہ سے بلا وجہ شیر بن رہا ہے اس بیچاری غریب کے لیے, جو بے باپ کو چھوڑ کے آئی, بیٹی کو بہنوں کو چھوڑ کے آئی, بھائیوں کو چھوڑ کے آئی, سادن سہیلیوں کو چھوڑ کے آئی, تیرے گھر میں آ کر کے محبوس و مقید ہو گئی, ہجرت کر کے آئی ہے, باپ دادا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے, 18 سال جس گھر میں رہی تھی اس گھر کو چھوڑ کے آئی ہے, کتنا بڑا احسان ہے اس کا. اور اس کی غلطی کے اوپر پھر اس کو مارتے پیٹتے ہو, آنکھیں دکھلاتے ہو, اور بلا وجہ گردن کی رگیں پھلاتے ہو, بھیڑیے ہو. تو صحیح معنی انسان بننا چاہیے تھا, اس پر اس کا بہت بڑا احسان ہے. تمہارے بچے اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں, تمہاری نسل اس سے چل سکتی ہے, تمہارے مہمانوں کا کام اس سے چلتا ہے, تمہارا بستر وہ ٹھیک کرتی ہے, تمہارے کھانے کو وہ درست کرتی ہے, کتنے احسانات ہیں اس کے. تم تو صرف یہی کہ باہر سے کچھ کما کے لا کے دیتے ہو, اتنا ہی تو کرتے ہو بس. تو دوڑتے رہے حضرت کے پیچھے, راستے میں کانٹا لگ گیا پیر میں. اب کانٹا لگ جائے پیر میں, وہ بھی کیکر کا اتنا بڑا, تو پیر وہیں بیٹھ جائے گا. وہ تو بیٹھ گیا, کہا ڈولا بھی رکھ دیا اور بیٹھ. تو وہ کانٹا نکالنے کی کوشش ہو رہی, وہ اتنا لمبا کانٹا تھا کہ اندر گھستا چلا گیا پیر کی ایڑی میں. ان گاؤں والوں کی جو پیدل چلتے ہیں ان کی ایڑیاں اور بھی سخت ہو جاتی ہیں. یہ تو ہماری ایڑیاں مردانی, یہ زنانی ہو گئی ہیں. جو کبھی مردانی تھی یہ کبھی ایڑیاں کبھی یہ پیر، وہ غزوہ ذات الرقا میں مسلمانوں کے پیدل پتھروں میں بچھرا کرتے تھے اور زخمی ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر سے جلد اتر جاتی تھی، پیروں کی انگلیوں کے ناخن اتر کے گر جاتے تھے، اور خالص خون بہنے لگتا تھا، اور پھر چیتھڑے اور کپڑے لپیٹ کر کے ان کا سفر جاری رہتا تھا. کبھی یہ ہمارے پیر اس طرح سے بھی میدانوں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں چلے ہیں، اور آج تو ہمارے یہ پیر کہاں چل رہے ہیں؟ اندر یہاں سے وہاں تک کاربٹ، یہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ پڑا ہوا ہے، اسی کے اوپر چل رہے ہیں. بیت الخلاء میں بڑے شاندار قالین بچھے ہوئے، مگر پھر بھی اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس تھوڑا شکر ادا کرتے رہنا، ہم اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، مگر شکر تو چاہیے نا. بیٹھ گئے، اب وہ کانٹا نکل نہیں رہا، زور لگا رہے ہیں. تو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مہیب جو شاگرد تھے، آج مولانا محمود حسن جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، اب انہوں نے اٹھا کے کہ بھائی تم سے تو نہیں نکل رہا، میں نکالوں گا. اپنا منہ پیر سے لگا کر دانت سے پکڑ کے نکالا اسے، یعنی اس کہار کے غیر مسلم کے پیر پر اپنا منہ رکھ دیا اور اپنی زبان رکھ دی اور اپنے دانت رکھ دیے اور اس کو دانت سے پکڑ کے نکالا تو نکل گیا وہ. اور نکلتے ہی اس میں سے خون کی ایک لمبی دھار نکلی، خون تو نکلے گا وہاں سے، وہ معذور ہو گیا، اب پیر میں درد ہو گیا، اب چلا نہیں جاتا، اور حضرت بیمار ہیں اور وہاں اپنے وطن میں لے جانا ہے، اب وہاں کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے. تو شیخ الہند نے بولا کہ میں لے کے چلوں گا، اپنے کندھے پہ ڈولا رکھا اور لے کر کے نانو سے ٹکرائے. اسے کہتے ہیں خدمت. یوں آتا تھا علم، جب بنتے تھے وہ شیخ الہند، جب بنتے تھے وہ محدث آدم، اور جب دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کے مقام پہ فائز فرماتے تھے. تو اس طرح تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو شاگرد ملے تھے وہ سب محبین تھے، آواز دیتے تھے اس کو اور آتے دوڑے آتے تھے سب کے سب ادھر سے، جس کو بلا رہے وہی صرف نہیں اور بھی سب بلائے، بغیر بلائے چلے آ رہے ہیں کہ خدا جانے حضرت کا کیا کام ہوگا. تو کبھی استاد کو اللہ محبوبیت دیتا ہے تو اس شان کی دے دیتا ہے جیسے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، اور کبھی ایسی بھی دے دیتا ہے جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب کو دی تھی، نہ کمی کچھ ان میں آئی نہ کمی کچھ ان میں آئی. شاہ عبدالعزیز صاحب کا کوئی مقام تو نہیں گھٹ گیا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر خدام جان بچاتے تھے، کام چوری کرتے تھے، تو کیا کریں، حضرت کی شان میں کیا کمی پڑی اس سے. اگر کسی نبی پر لوگ ایمان نہ لائیں تو نبی کی نبوت میں کون سی کمی پڑ گئی ہے؟ نبی کی نبوت تو جو بھی تو ہے، بارہ نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک دو بھی ایمان نہیں لائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت طویلہ پر کل 80 بھی ایمان لائے، تو ان کی نبیوں کی شانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی مانے نہ مانے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نکلے بغداد سے تو خادم بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. دیکھیں حضرت کہاں جائیں گے، حضرت چلے پیچھے پیچھے 10-20 قدم یہ بھی چلتے رہے، چلتے چلتے آبادی ختم ہو گئی، جنگل بیابان سا نظر آنے لگا، اور جنگل بھی بڑا اجنبی سا، جو کبھی بغداد کا جنگل ایسا دیکھا نہیں تھا. اور پھر چلے تو اور اجنبیت آئی، پھر پہاڑی علاقہ آ گیا، اور چلے چلے جا رہے ہیں، پھر ایک بستی نظر آئی جو بستی کبھی وہاں دیکھی نہیں تھی. اس بستی میں حضرت تشریف لے گئے، ایک مکان میں داخل ہوئے، کیونکہ میں بھی چپکے چپکے پیچھے پیچھے ایسا چلتا رہا جس کا حضرت کو احساس نہ ہو، یا تو اس بستی کا پتا اور یا پیچھے ساتھ جو خادم لگا وہ بھی اس کا بھی پتہ نہیں، ساتھ ساتھ لگا ہوا تاکہ علم غیب کا کسی کو شبہ نہ ہو. اگر آگے کا پتا ہے کہاں جانا ہے تو پیچھے کا پتا نہیں ہے کہ کون خادم پیچھے چوروں کی طرح ساتھ لگا ہوا ہے. پہنچے دیکھا تو وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور اس میں جمع کے بعد پھر ایک جنازہ لایا گیا، اور پھر ایک اور شخص کو لایا گیا، اور اس کے گلے سے زنار توڑا گیا، اور اس کو کلمہ پڑھایا گیا، اور پھر ہدایت فرمائی گئی کہ اس کی جگہ ان کو کر دیا ہم نے، اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے اور بغداد میں اپنے گھر آ گئے. رات رات سارا کام ہو گیا، خادم سارے کام دیکھ رہا تھا، رات پہ مطلع ہو گیا. حضرت تو اسے رازدارہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ دیا اللہ میں آج تشدد بام کرنا چاہتے تھے، خادم کو پیچھے لگا دیا. صبح ہوئی، حضرت سے بعد اب گزارش کی کہ حضرت رات تو بڑا عجیب منظر دیکھا ہم نے جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت رات آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تجھے کیا خبر؟ کہ حضرت میں بھی ساتھ ساتھ تھا، آپ کی برکت سے چلتا رہا میں بھی. یعنی اتنے بڑے جنگل کو وہ اپنی حرکت سے نہیں طے کر سکتے تھے، مگر حضرت کی برکت سے طے کر دیا. اس سی اٹھی اگر یہاں سے حج کرنے کے لیے جانے لگے، یا یہاں سے کوئی چیمٹی عمرے کے لیے جانے لگے تو اسے تو میرے خیال میں عمرے نو چاہیے، کتنی چلے گی وہ؟ وہ مشکل تمام صبح سے شام تک اگر وہ کہیں آرام بھی نہ کرے، کہیں قرنطینہ بھی نہ کرے، کہیں چائے پانی بھی نہ کرے، کسی کیفے اور ہوٹل میں بھی نہ ٹھہرے، برابر چلتی رہے چلتی رہے، تو دو چار سال تو لگ ہی جائیں گے چیمٹی کو یہاں سے مکہ معظمہ تک جانے میں، کر ہی نہیں سکتی. لیکن اگر وہ یوں چاہے کہ میں تو بس حج جلدی سے کر لوں اور عمرہ، تو کسی حرم کے کبوتر کے پیر پلی پٹ جائے، حرم کا کبوتر تھوڑی سی دیر میں یہاں سے حرم میں چلا جائے گا اور یہ وہاں جا کے طواف بھی کر سکتی ہے اور وہاں حج بھی کر سکتی ہے اور عمرہ بھی کر سکتی ہے. تو کبوتر کے حرم کے کبوتر سے لپٹ جانا ضروری ہے. ویسے ہی اللہ والوں سے لپٹ جاؤ تو اللہ آتا جاتا ہے، ورنہ وہ نہیں آتا ہے. جو اللہ کے حرم سرا والے ہیں تو اگر نے کہا رہے تو ساتھ تھا کہ جی ساتھ تھا، اچھا کیا دیکھا جی ایسا، ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہم موصل گئے تھے ایک مہینے کی مسافت پر، ایک شہر عراق کا جو بغداد سے پیدل چلو یا اونٹ پہ سوار ہو کے چلو تو ایک مہینے میں یہاں سے وہاں پہنچے، اور وہ رات کو حضرت گئے اور جا کر وہاں پہنچ بھی گئے اور خادم بھی پہنچ گیا تھا. زمین کی تنابیں کھینچ دی. جو اللہ زمین کو پھیلا سکتا ہے وہی سے سکیڑ بھی سکتا ہے. آخر بر ربڑ اسی میں سے تو پیدا ہوتی ہے نہیں، وہ کھچ بھی جاتی ہے اور سکڑ بھی جاتی ہے. تو جب اس زمین کے اندر سے ربڑ پیدا ہو کر کھچتی ہے اور سکڑ جاتی ہے تو معلوم ہے یہ مادہ اس زمین میں رکھا ہوا ہے کھچنے اور سکڑنے کا، مگر ہر ایک کے ہاتھ سے نہیں کھچتی سکڑتی. جس نے پیدا کیا وہ چاہے سکیڑ دے چاہے اس کو کھینچ دے. تو کھینچ کے وہاں تک سکیڑ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں وہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا، ابدال کا انتقال ہو گیا تھا. اس کی جگہ ایک تو مجھے ذمہ داری تھی میری کہ وہاں دوسرا آدمی طے کروں، اور ایک جنازے کی نماز میں مجھے بلایا گیا تھا تو میں نے جا کے جنازے کی نماز پڑھائی، تدفین میں شریک ہوا. اور وہ جو ایک شخص آیا تھا وہ فلاں گرجا میں بیٹھا ہوا ایک زنار دار تھا، یعنی عیسائی نصرانی تھا. حکم یہ ملا تھا کہ اس گرجا سے اس نصرانی کو بلاؤ اور اس کو کلمہ پڑھاؤ اور ابدال کی جگہ دو اس کو. اللہ تیری قدرت، کہاں سے نصرانی، کہاں گرجا میں بیٹھا ہوا، کہاں گھنٹی بجا رہا ہے، کہاں دنیا بھر کی خرافات میں مبتلا ہے، کہاں عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کا عقیدہ رکھتا ہے. اور اللہ کی رحمت چلے اور اللہ کی توفیق اٹھے اور اللہ کی ہدایت کا دروازہ کھلے تو وہاں سے اس کو ہدایت دے کر کے یہاں لائے اور ہاتھ کے ہاتھ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ولایت ملے اور ولایت کا اعلیٰ مقام ابدالیت کا ملے. ایسا ہو جاتا نہیں. جب ایسا ہو سکتا ہے تو کسی کافر اکفر کے متعلق ہم بدگمانی کیسے کریں گے یعنی بخشا جائے گا. تو بات اصل میں اس میں چل رہی تھی کہ کافروں کو جو کفر پر ہی مر رہے ہیں، کافر ہونے کی حیثیت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، لیکن کسی خاص شخص کا نام لے کر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں ہمیشہ چلتا رہے گا. جیسے کسی مسلمان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. حدود شرع کا پاس و لحاظ رکھنا مسلمانوں پر، خاص طور سے علماء پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو وہاں نہ چلائیں جہاں چلانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں زبان چلانے پر تو صحابہ کرام پر بھی پابندی تھی، صحابہ کرام پر بھی پابندی تھی. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ مدینے کے انصار میں سے ایک رئیس ہیں، جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو انصار بھی تھے، اس میں سعد بن عبادہ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے آپ کے خسر ابو سفیان بھی، عرب حضرت عباس چچا بھی، اور حکیم بن حزام بھی، اور بدیل بن ورقہ بھی، یہ سب ایمان لا چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کافروں کو جو مکے میں ابھی رہ گئے ہیں اسلامی شوکت کا مظاہرہ کرا دیا جائے تو تاکہ متاثر ہو کر ایمان قبول کریں. یہ منشا تھا. جیسے اس زمانے میں یہ فوجی مقابلے ہوتے ہیں میں دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا تھا. میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا. تو آپ نے وہ لشکر اپنا جو 10-12 ہزار قدسی صفات کا تھا اسے آپ گزار رہے تھے، تو جب انصار کا لشکر گزرا وہاں سے تو بہت بڑا لشکر تھا، اس میں سعد بن عبادہ تھے، اور وہاں اس تنگ گھاٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان وغیرہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ یہاں سے سارا لشکر یہ دیکھتے رہے. دیکھ رہے تھے. جب ابو سفیان کو دیکھا سعد نے تو آج تک کی ساری لڑائی تو ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی تھی، تو غصے سے خون کھول رہا تھا سعد بن عبادہ کا، بس دیکھ کے پھر خون کھول گئے. یوں خبر نہیں کہ اب ایمان لا چکے، خون کھولنے کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. جو وجہ تھی مقابلے کی یا دشمنی کی وہ تو ختم ہو چکی ہے. جب وجہ ختم ہوگی تو اب دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ مروا ذاتی دشمنی رکھتے ہو، مومن کو مسلمان کو کسی ذاتی عداوت نہیں ہوتی، نہ ذاتی دوستی ہوتی ہے، دوستی ہے تو اس بنا پر کہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر دشمنی ہوتی ہے تو اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے، اور جب کسی نے اللہ کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا تو ہمیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ مگر وہ چل رہا ہے صاحب، ارے صاحب مولوی صاحب تم نہیں جانتے یہ بڑے پاپی لوگ ہیں، یہ صبح کو کچھ کہیں شام کو کچھ کہیں۔ بھائی تو نے پاپی کیسے سمجھ گیا؟ ٹھیکہ بھی تو نہیں لے رکھا ہے تو نے اس کا، پاپی ہوں گے وہی صاحب ہوں اللہ ان الینا ایاب ہوں سم ان الینا ایاب ہوں، سارے فیصلے تو قرآن میں ہوئے پڑے ہیں، تو ہم جانے۔ تو یہ ہم لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اس کی اجازت ساری بن عبادہ نے کہا کہ آج تو خونریز جنگ ہوگی، اور آج تو تم سے بدلہ لیا جائے گا، اور آج تو کعبے کی عزت و حرمت کو بھی پامال کر دیا جائے گا، آج کا خانہ کعبہ کا خلاف بھی اتار دیا جائے گا۔ ایسی ایسی باتیں کہیں، اور یوں کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خونریزی کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ اور یہ جو سنی بات ابو سفیان کی تو کان کھڑے ہو گئے، زمین پاؤں تلے نکل گئی۔ ارے تو اتنا بڑا جوش ہے، اب یہ مکے میں جائے گا اتنا بڑے لشکر جرار، تو وہاں تو ہمارے بچے اور عورتیں اور دوسرے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ تو سب تہے تہے ہو جائیں گے، گھبرا گئے۔ اتنے میں رسول اللہ ہم تشریف لے آئے، اور ابو سفیان تو آپ کے خسر بھی ہوتے تھے اور ایمان بھی لا چکے تھے اور عمر بھی بڑی تھی، اس لیے بے تکلف کہا کہ حضرت معلوم بھی ہے آپ کو عبادہ کیا کہہ گیا ہے، صالب نے عبادہ کیا کہہ گیا ہے، کیا کہہ گیا ہے؟ حضرت عباس نے ترجمانی کی کہ حضرت ایسے ایسے کہہ کے آگے بڑھائے، تو آپ نے بہت تیزی کے ساتھ غصے میں فرمایا کذب سعد، سعد نے یہ بات بہت غلط کہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کہنا غلط ہے، آج تو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے، آج تو شفقتوں کا دن ہے، آج تو پیار اور محبت کا دن ہے، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج تو کعبے کی عزت کو چار چاند لگائے جائے، وہاں تک کی بات کرو جہاں تک کی تمہیں اجازت ہے، جہاں تک تمہارا علم ہے، جہاں تک تم جانتے ہو، اور جہاں جانتے نہیں ہو وہاں ہاتھ لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اپنی لا علمی کا اظہار کرو اور یہ کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلائل، رسالت کے دلائل بتانا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ آپ پیغمبر ہیں ساری دنیا اور خلقت اور کائنات کے، اس لیے کفار اور مشرکین تک بھی دین کی دعوت کا پہنچانا ضروری ہے، اور آپ کی رسالت کو دلائل سے ثابت کر کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا ہے، بس اتنا کام ہمارا ہے۔ اور پھر آگے وما علینا الا البلاغ، پھر آگے یہ کہ ہمارا ذمہ صرف بات پہنچا دینا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس اپنا پیغام حق پہنچا دیا تھا اور فرما دیا اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اگر نہیں لاتے ہو فإن علیک اسم الیریسین، تیری ساری قوم اور پبلک کا گناہ بھی تجھ پہ پڑے گا، یہ کہہ کے یکسو ہو جاؤ، اگر طاقت لڑنے کی ہے تو لڑنے کے واسطے آستین میں چڑھو، اور اگر لڑنا ہے تو لڑنے کی طاقت مہیا کرو، اس کے بھی شرائط ہے، جیسے نماز کے شرائط ہے، جیسے نماز کے شرائط ہیں، وضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، ویسے جہاد بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے، اس کے شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط نہ موجود ہوں گے جہاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ کے دین کا ایک بہت بڑا کام ہے، مگر اس کی بھی شرائط ہیں، جب نماز بغیر شرطوں کے نہیں ادا ہو سکتی، جب حج بغیر شرطوں کے نہیں ہو سکتا، بغیر احرام کے نہیں ہو سکتا، تو اور نماز بغیر استقبال قبلہ کے نہیں ہو سکتی، اور جہاد بغیر شرائط اور امام عام کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، جب تک کہ امام عام مسلمانوں کا قائد نہ ہو، کم سے کم پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی تنظیم کا کوئی امام عام ہو، اور اس کی امامت کو ان تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا ہو، اور علیکم بالسما و تا کا مزداق بن چکے ہوں، تب کہیں اس کی اجازت ملتی ہے۔ تو ویسی دعوت و تبلیغ کا بھی فرض یہ ہے، مگر اس کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تم دوسروں کو بتا رہے ہو وہ تمہیں صحیح معلوم ہو، اگر تم ابھی تک اس میں خود ہی صحیح علم پر نہیں پہنچے ہو تو دوسروں کو تم کیسے رہنمائی کر دو گے؟ پہلے خود اپنا علم صحیح کرو، تب پھر وہ علم دوسرے کو دو۔ بلغوا عنی ولو آیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ یوں ہی الٹی سیدھی بات سنی سنائی اٹھا کے پیش کر دو، نہیں، آیا بن جائے تمہارے نزدیک، وہ تمہارا دل قبول کر لے کہ یہ آیت ہے، تمہارا دل مان لے کہ یہ حدیث اور سنت ہے، تمہارا دل مان لے کہ یہ دلیل، یہ بالکل جائز یا ناجائز ہے، تب اسے دوسرے تک پہنچاؤ، اور جب تک تم خود مطمئن نہیں ہو اس وقت تک مت دوسرے کو پہنچاؤ. پہلی شرط یہ ہے. پھر اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، اس کا وقت بھی نہیں ہے. اب تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بس 12 منٹ ہو گئے، رہ گئے، اور افطاری کا اعلان ہو اور بس افطاری کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ ہمارے چند لمحے جو روزے کے باقی رہ گئے ہیں یہ اس رمضان کے آخری لمحے ہوں. خدا کرے کہ یہ آخری نہ ہو اور کل کا ایک روزہ اللہ کے عالم غیب سے نکل آئے، اور پھر ہمارے روزے بھی 30 ہو کر فخر کریں. اللہ تیرا شکر ہے، تو ہمیشہ ہمارے 29 کے 30 کیا کرتا تھا، اب کہ تو ہماری طرف سے بھی 30 ہی کی پیشکش ہوگی. اللہ میاں تو ہمیشہ 30 29 کے 30 ہی بناتے رہتے ہیں، انہیں بنانا بھی آوے ہیں، ہم تو بنا بھی نہیں سکتے. ہم تو اگر وہی چاہیں گے تو 30 کر دیں گے، اور انہی کی مرضی یہ ہوگی کہ نہیں 29 کے بعد آج روزہ رکھنے کی پھر اجازت نہیں، تو سر تسلیم خم وہ بھی منظور کریں گے. بہرحال یہ آخری لمحات بھی رمضان کے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب رمضان کی کوئی نماز پڑھنا اس سال میں ہمیں موفق نہ ہو، اور یہ جو عصر کی نماز پڑھی ہم نے، یہ شاید رمضان کی اس رمضان کی آخری نماز ہو، اس لیے کہ مغرب کی نماز تو اگر ہوگی اور رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر رمضان کی شوال کی نماز ہوگی، تو یہ تو عید کے مہینے کی نماز ہو جائے گی. اس لیے اب تو ہمیں بہت زیادہ ان لمحات کو بد دعا میں، گری اوساری میں، لگ لپٹنے میں، چمٹنے سمٹنے میں، اور اللہ میاں کو راضی کرنے میں. بازار اٹھ رہا ہے، نوچندی اچھڑ رہی اکھڑ رہی ہے، میلہ لگ رہا اور جا رہا ہے. اب ضرورت ہے اس کی کہ اللہ میاں سے لگ لپٹ کے اپنے گناہوں کو، اپنی اللہ کی رحمت سے مغفرتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور جو اپنے دل میں مرادیں آ رہی ہیں انہیں منوانے کی جلدی جلدی کوئی اجلاس برخاست ہونے کو ہو رہا ہے. سرکار جا رہے ہیں، سرکار کے سامنے یہ اپنے کاغذات رکھ دو، بس ایک دفعہ کو اگر دستخط ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اجلاس کا آخری وقت بھی معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہوا تو انشاءاللہ کل بھی پھر اجلاس لگے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.